الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کثرت سے پڑھنے کی اکثر ترغیب دلاتے رہتے ہیں. مبلغین اپنے بیانات کے شروع میں سلسلوں کے شروع میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں. ایک فضیلت آپ بھی سنیے کہ اس حدیث کی راوی حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد تشریف لے جاتے تو اس وقت درود پاک پڑھا کرتے تھے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارا عنوان دارالافتاء اہل سنت کے اندر ہے روزے کے مکروہات. حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ مکروہات جو روزے کے ہوتے ہیں اسے کیا مراد ہے, اور روزے کی یعنی کراہیت یہ کس قسم کی ہوتی ہے, آیا روزہ رہے گا نہیں رہے گا, کیا معاملہ ہوگا, اور روزے کے کیا کیا مکروہات ہیں, کچھ ارشاد فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. روزے میں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے روزہ کراہت کا شکار ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
کراہت یہ عربی کا لفظ ہے,
صحیح,
اور اس کا اردو ترجمہ ہے ناپسندیدگی.
صحیح,
یعنی روزے کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر وہ روزہ دار ان اعمال کو کرتا ہے یا اس سے سرزد ہوتے ہیں تو اس حالت میں روزے میں کراہت آتی ہے اور روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور روزہ کن کن وجوہات کی وجہ سے مکروہ ہوتا ہے تو اس کی بے شمار ایک لسٹ ہے.
ٹھیک,
تو انشاءاللہ زودل ہم سوالات کے ضمن میں ان کا بھی بیان سنیں گے. تو بس یہ ہے کہ روزہ مکروہ ہوا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا.
ٹھیک ہے,
تو روزہ مکروہ ہونے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے.
صحیح,
البتہ یہ ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عبادت ہے.
ٹھیک ہے,
اور اس عبادت کو اس انداز میں بجا لانا ضروری ہے جو اللہ کو پسند ہو.
صحیح,
اگر کوئی روزے کو اللہ تعالی کی ناراضگی کی حالت میں پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت, وہ ویسے ہی بے نیاز ہے.
اللہ,
تو بس
اللہ
یہ
اللہ
ہے کہ روزہ رکھ کر اجر و ثواب حاصل جو ہونا تھا, بعض امور ایسے ہیں کہ ان کے ارتکاب کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے.
صحیح,
بس اوقات اللہ تبارک و تعالی اس روزے کو قبول نہیں فرماتا. تو اس لیے روزہ دار کو ان اعمال سے بچنا چاہیے کہ جو روزے میں کراہت لانے والے ہیں. انشاءاللہ سوالات کے ضمن میں ان چیزوں کا بیان بھی سنیں گے.
ٹھیک ہے, اجازت یہ ارشاد فرمائیں کہ اب دیکھیں جو روزے کے اندر جو پرٹیکولر حصہ ہے نا, یہ منہ آتا ہے. ٹھیک, یعنی یہاں سے کھاتے پیتے یہ رک گیا, مگر اسی سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے, چغلی ہوتی ہے, غیبت, گالی دینا, بےہودہ بات کرنا, تکلیف دینا, تو اس سے کیا روزے میں کراہیت آ جاتی ہے؟
دیکھیں روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
روزے کا جو مقصود اعلیٰ ہے وہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو.
سبحان اللہ,
تو اب روزہ دار جہاں اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکتا ہے تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا.
صحیح,
کہ کھانے پینے سے رکنا یہ سبب بنتا ہے گناہوں سے بچنے کا.
صحیح,
کہ زیادہ کھانے سے گناہ کی خواہش زیادہ بڑھتی ہے, تو کم کھانے سے اور خواہش کم ہوتی ہے. تو روزہ رکھنے کا ایک مقصد تقوی پرہیزگاری حاصل کرنا, یعنی گناہوں سے بچنا. اب روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے اس کو انسان حاصل نہ کرے روزہ رکھ کر, مثلا روزے کی حالت میں جھوٹ بولے, غیبت کرے, چغلی کرے, تو یہ امور تو ویسے بھی ناجائز ہیں. شریعت مطہرہ نے ان پہ ویسے ہی وعیدیں ارشاد فرمائی ہے,
اگر روزہ نہیں بھی ہے تو بھی اس سے بچنا,
تو بھی یہ چیزیں ناجائز و گناہ اور حرام ہیں. مثلا چغل خور کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا.
اللہ,
اسی طرح غیبت کے بارے میں فرمایا کہ غیبت بدکاری سے بھی بڑھ کر ہے.
اللہ,
اور غیبت کرنے والے شخص کو قرآن پاک میں گویا یوں بتایا گیا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف اس کو قرار دیا گیا ہے غیبت کرنے کو. یوں ہی جھوٹ بولنا تو جھوٹ ویسے بھی ناجائز, روزے میں اور زیادہ ناجائز ہو جائے گا. کہ مزید اس کے اندر کسی مسلمان کی حق تلفی ہوئی تو اور جھوٹ کی قباحت بڑھ جائے گی. تو روزے کے اندر ان گناہوں سے اگر کوئی نہیں بچتا تو اس کے بارے میں حکم حدیث کیا ہے؟ چنانچہ بخاری, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بری بات کہنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. یعنی ایک آدمی نے کھانا پینا چھوڑا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, لیکن جب ان کاموں میں پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض, کوئی حاجت نہیں ہوتی کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہے, تو اس نے جو مقصد تھا اس کو حاصل نہیں کیا. ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوا پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی ایک بندے نے روزہ رکھا لیکن اس روزے کی جو حقوق تھے, لوازمات تھے, جیسا روزہ ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں رکھا, تو گویا اس نے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا. اسی طرح بہت سے رات کو شب بیداری کرنے والے ایسے ہوتے ہیں, اب وہ شب بیداریاں کر رہے ہیں لیکن اس رات کو جس طرح گزارنا چاہیے رضا مولا کے کاموں میں, ان کاموں میں نہیں گزارتے, تو گویا انہوں نے سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں کیا, رات بھر جاگتے رہے کچھ حاصل نہیں ہوا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیہقی میں یہ مروی ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ سپر ہے, ڈھال ہے, جب تک اسے پھاڑا نہ جائے.
اللہ,
عرض کی گئی کہ روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ تو فرمایا جھوٹ یا غیبت سے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے پینے سے باز رہنا ہو, روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے. تو روزہ رکھ کر بھی اگر وہی گناہوں کا سلسلہ جاری رہے, برقرار رہے, تو اس صورت میں روزے کی نورانیت میں, روحانیت میں, جو ایک بندے کو روحانیت نصیب ہوتی ہے روزہ رکھ کے, ایسا آدمی ان سے محروم رہتا ہے. تو اس لیے روزے رکھیں اور روزے کے مقاصد پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانے کی بھرپور کوشش کریں, کہ روزہ ویسے ہی کافی حد تک گناہوں میں کمی کر دیتا ہے, اور گناہ میں جب ویسے ہی کمی آ گئی تو اب مزید کوشش ہم اور کریں اور روزے میں ان گناہوں سے باز رہنے کی بھرپور کوشش کریں. انشاءاللہ عزوجل جب روزہ رکھیں گے اور روزہ صحیح معنوں میں رکھیں گے, لعلکم تتقون کی برکت نصیب ہوگی اور پرہیزگاری نصیب ہوگی انشاءاللہ.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, انتہائی اہم موضوع ہمارا جاری ہے, تو کہیں ہم ان چیزوں کے اندر گرفتار نہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ شعبان کی 30 تاریخ کو روزہ, اس کو یوم الشک بھی کہتے ہیں, تو اس دن کب روزہ رکھنا مکروہ ہے اور کب نہیں ہے, کیا فرماتے ہیں؟
ماہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ,
جی
مثلا جس کے اندر 29 کا دن ہم نے گزار لیا,
صحیح.
اب 30ویں شب,
صحیح.
اب یہ وہ شب ہوتی ہے کہ جس میں انتظار ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا, تراویح ہوگی نہیں ہوگی,
صحیح.
ایک شش و پنج کا یہ دورانیہ بازوں کا کئی گھنٹوں تک چلے جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو اب آنے والا جو دن ہوتا ہے یہ 30 شعبان,
ٹھیک.
اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاند کی رویت کا ثبوت نہیں ہو پاتا,
ٹھیک ہے.
اب یہ شک شبہ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں پر چاند دکھ گیا ہو, تو کل ہم روزہ رکھ لیتے ہیں, اگر دکھ گیا اور شرعی طور پہ ثابت ہو گیا کہ ماہ رمضان اسٹارٹ ہو چکا ہے تو ہمارا یہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا, اگر ثابت نہیں ہوا تو ہمارا یہ نفل روزہ ہوگا. تو یہ شک, یہ والا دن جو کہلاتا ہے وہ یوم شک کہلاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک حد تک شک شبہ رہتا ہے, کیونکہ رویت ہلال کی خبر بعض اوقات دن میں بھی آ جاتی ہے, اور یہ کتابوں کے اندر یہ مسائل مذکور ہیں کہ دن میں اگر رویت ہلال کی خبر پہنچے مصدقہ شہادت کے ساتھ تو اب مسلمانوں کو کیا کرنا ہے, تو اس کے ایک جدا گانا احکام ہے. لیکن رویت ہلال کا ثبوت نہ ہوا ہو, اب یہ شک شبے میں کہ اگر چاند دکھنے کی رپورٹ آ گئی تو پھر یہ رمضان کا روزہ, نہیں تو نفل روزہ, تو اس نیت سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے یعنی فرض کی ادائیگی میں شک,
صحیح,
فرض کی ادائیگی میں شک کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ ناجائز ہے اور ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا. حدیث مبارکہ میں ایسے انداز میں روزہ رکھنے والے کے بارے میں فرمایا, من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم, کہ جس نے یوم شک کے دن روزہ رکھا, وہ کنڈیشن وہی جو عرض کی, تو فرمایا کہ اس نے ابو القاسم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے, اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب تک رویت یا ثبوت رویت نہ ہو, رویت ہلال ثابت نہ ہو, اس وقت تک رمضان کی نیت سے 30 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا حرام ہے.
ٹھیک, اب یہاں پہ ایک سچویشن یہ کریٹ ہوئی کہ ٹھیک ہے یہ تو شک میں معاملہ ہوا, مگر کوئی اسلامی بھائی روزہ رکھ رہا ہے, جیسے مسلسل شعبان کے رجب کے پورے رکھتے ہیں, شعبان کے رکھتے ہیں, اور اس نے نیت کی رات کو, اس کو پتا چلا اچھا چاند نہیں ہوا, ٹھیک ہے میں 30 شعبان کا روزہ رکھتا ہوں, اب کیا ہوگا؟
یعنی ایک, البتہ کچھ استثناء ہے, ایک آدمی وہ جو شک کی بنیاد پہ روزہ نہیں رکھ رہا,
ٹھیک ہے,
بالکل کنفرملی وہ نفل کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے, جیسے ماہ شعبان کے روزے رکھتے آ رہا ہے, یہاں تک کہ 30 شعبان آ جائے, تو اس کے لیے وہ ممانعت نہیں. اسی طرح اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صورت اور لکھی کہ ایک آدمی ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے کا عادی ہے,
صحیح,
اور پیر شریف کو روزہ رکھنا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے. اب اس سنت کریمہ کو اپناتے ہوئے ایک آدمی ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے,
صحیح,
اب اتفاقیہ طور پہ آج بالفرض 29 شعبان ہے, اور کل پیر کا دن 30 شعبان ہونے کا بھی امکان ہے, اور یکم رمضان ہونے کا بھی احتمال ہے, تو اب چاند کی اطلاع نہیں آئی, کل صبح صادق سے پہلے اس نے یعنی آئندہ پیر کے روزہ جو سنت کے مطابق رکھتا آ رہا ہے, اب یہ 30 شعبان اگر پیر کے دن پڑتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو کوئی ممانعت نہیں, کیونکہ اس کا روزہ رکھنا یہ شک کی بنیاد پہ نہیں ہے, اس کا روزہ رکھنا نفل محض کی بنیاد پر ہے, اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اس کو اپناتے ہوئے یہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی ممانعت نہیں. بالفرض اگر اطلاع آ جاتی ہے
جی
کہ یہ پیر شریف کا عادی, پیر شریف کو روزہ رکھ رہا تھا نفل اور سنت کی نیت سے ہی, اب اگر اطلاع آ جاتی ہے کہ چاند دکھ گیا,
صحیح,
تو اور واقعتاً رویت کا اعلان ہو گیا, ثابت ہو گیا اور ماہ رمضان شروع ہو گیا, تو اس کا نفل کی نیت سے رکھا ہوا روزہ ماہ رمضان میں کاؤنٹ ہوگا, کیونکہ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی نفل کی نیت سے بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے.
کیا بات,
تو اب یہ کہ شک کی بنیاد پہ روزہ رکھنا منع ہے, اور اگر کسی کو شک نہ ہو, وہ محض پیر شریف یا کوئی ایک عارضہ کے پورے ماہ شعبان میں روزے رکھتا آ رہا ہے, اب اس لیے آئندہ بھی وہ 30 شعبان ہی کا قصد کر کے روزہ رکھتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے.
یعنی یہ بات سمجھنے کو ملی کہ فرض کے اندر شک مبتلا وہ نہ کرے, ٹھیک ہے. اچھا, روزے کے مکروہات پر بیان چل رہا تھا مدری چینل کے ناظرین, سوال آیا کہ کیا حالت روزہ میں کوئی چیز چبانا یا چکھنا یہ بھی مکروہ ہے کیا؟
دیکھیں, اس کے اندر روزہ دار کو بلا عذر
جی
چکھنا یا چبانا مکروہ ہے.
ٹھیک ہے,
چکھنے کا عذر کیا ہے؟ مثلا کسی کے شوہر نامدار,
صحیح ہے,
چڑچڑے مزاج والے,
ٹھیک,
اور وہ ذرا سا بھی نمک تیز ہو جائے,
ہاں,
مرچیں تیز ہو گئیں یا کم ہو گئیں تو عورت کے لیے مصیبت بناتی ہے, اور شوہر کو اب ٹھنڈا کرنا دشوار ہے. اگر کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ شوہر بہت گرم مزاج ہے اور نمک تیز زیادہ ہوا تو تکلیف پہنچتی ہے اس کو, تو ایسی صورت میں اس عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ یہ کھانا پکاتے وقت سالن کو چکھ لے.
اچھا,
یعنی چکھنے کا معنی یہ نہیں جو ہمارے عرف میں ہم تھوڑے نوالا بھرا اور چکھا اور کھا لیا, یہ تو چکھنا نہیں, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو چکھنے کا معنی یہ ہے کہ زبان پہ رکھا, تو زبان اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ یہ ہر طرح کا ٹیسٹ اس کے اندر, اگر کوئی بیمار نہ ہو,
صحیح,
تو اس کے ٹیسٹ برقرار ہو, تو وہ چکھنے سے اس کے نمک کم زیادہ سب پتہ چل جاتا ہے. اگر کسی خاتون نے یوں چکھا, زبان پہ رکھا اور ذائقہ محسوس کیا اور تھوک دیا, وہ تھوکنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام نمکینی, وہ اجزاء, وہ سب کے سب اس نے تھوک دیے, تو روزے میں اس طرح کے چکھنے میں کراہت نہیں, کیونکہ یہ عذر کی بنا پر ہے. اگر کوئی عذر نہیں ہے, تو اب چکھنا، چکھنا وہی کہ زبان پہ رکھا اور پھر پھینک دیا، تھوک دیا، تو یہ بلا عذر مکروہ ہے. اسی طرح چبانا، بعض اوقات عذر کی بنا ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں کہ جس میں چبانا ضروری ہو جاتا ہے. مثلا ایک بچہ ہے، اس کے غذا کا اور کوئی انتظام نہیں ہے، اب روٹی ہے، اب غذا ایسی نہیں ہے جو اس کو اس وقت دی جا سکے، تو اب چبا کے نوالا اس کو نرم کر کے دینا ہے. اور کوئی ایسا غیر روزہ دار بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ چبا کے اس بچے کو نرم غذا پہنچا دی جائے. اب روزہ دار چاہے مرد ہو یا عورت، اس روزہ دار کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ دانتوں سے روٹی کے نوالے کو باریک باریک کر لے، بالکل نرم ملائم کرنے کے بعد بچے کے منہ میں دے دے. لیکن وہی کے دانتوں میں اگر اس کے روٹی کے ذرات اجزاء لگے ہوں تو ان سب کو اچھی طرح سے کلی کر کے واپس پھینکنا ہوگا. اگر حلق سے نیچے اتر گئے وہ اجزاء تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بلا عذر اگر کوئی روٹیاں چباتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، تو مکروہ ہے. عذر ہو تو پھر کراہت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بڑی اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی. اس سے وہ شوہر نامدار بھی تھوڑا سا سبق لیں اور وہ گھر والوں کے اوپر وہ نہ کریں، تاکہ گھر والے بھی آپ کے درست روزہ رکھ سکیں. اپنے مزاج کے اندر آپ گرمی چھوڑیے اور نرمی لائیے. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ مشک وغیرہ سونگھنا اور اس طریقے سے روزہ دار ہیں تو تیل لگانا، سرما لگانا، یہ اس کے کیا فرماتے ہیں؟
روزے کی حالت میں
جی
پرفیوم سونگھنا، عطر سونگھنا، خوشبو سونگھنا، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے.
ٹھیک،
البتہ اگربتی اگر سلگ رہی ہو،
صحیح،
جس سے دھواں اٹھتا ہے،
اٹھتا ہے،
تو اس اگربتی کے قریب جا کے ناک کے ذریعے سے اب جو کھینچیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے،
اگر ایسا نہ ہو، دور ہی اگربتی جل رہی ہے یا لوبان سلگ رہا ہے،
صحیح،
تو اب اگر کمرے میں مہک آ رہی ہے تو اس مہک کے آنے سے، سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کراہت بھی نہیں ہے. اچھا، تیل لگانا یا سرما لگانا، تو روزے کی حالت میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، سر میں بھی، داڑھی میں بھی، مونچھ میں بھی تیل لگایا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ پورے جسم پہ اگر ضرورت پڑ رہی ہے مالش کرنے کی تو تیل کی مالش بھی کی جا سکتی ہے. البتہ مردوں کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی داڑھی ایک مٹھی ہو چکی ہے،
صحیح،
اب وہ تیل اس نیت سے لگا رہا ہے کہ اس کی داڑھی اور بڑھ جائے، تو یہ بات مکروہ ہے.
اچھا،
کہ ایک داڑھی بڑھ نہیں رہی، مٹھی تک آ نہیں رہی، اس لیے وہ تیل لگا رہا تھا کہ ایک مٹھی تک داڑھی آ جائے، تو اس کے لیے کراہت نہیں.
صحیح،
اب یہ روزہ یا غیر روزہ دونوں سے متعلق ہے.
صحیح،
داڑھی میں تیل لگانا اس نیت سے کہ بڑھ جائے، اس کی دو صورتیں ہو گئیں.
صحیح،
یا تو آپ کی داڑھی کم ہے، آپ ایک مٹھی سے تک لانا چاہ رہے ہیں، تو لگانا بلا کراہت جائز، چاہے روزہ ہو یا نہ ہو. اور اگر آپ کی داڑھی مٹھی تک ہے پھر بھی اور مزید اس کو بڑھانے کے لیے تیل لگا رہے ہیں، تو یہ روزہ ہو یا نہ ہو، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے یہ طریقہ. اسی طرح زینت حاصل کرنے کے لیے سرما لگانا، کاجل لگانا مردوں کا، عورتوں کے لیے تو زینت بالکل بلا کراہت جائز، بلکہ بعض صورتوں میں اس کا ثواب کی نوعیت بھی بن سکتی ہے. شوہر کو راضی کرنے کے لیے اگر عورت میک اپ کرے یا زینت کرے تو ثواب کی بھی حقدار بنے گی. لیکن مرد زینت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آنکھیں خوبصورت دکھائی دیں، تو مرد کا یہ عمل مکروہ ہے، تنزیہی ہے.
اور یوں ہی صرف ادائیگی سنت کی نیت سے سونے سے قبل،
ہاں، اگر سونے سے قبل ادائیگی سنت کی نیت سے اگر کوئی سرما لگا کے سوتا ہے تو یہ چونکہ سنت پہ عمل کرے گا، سنت پہ عمل کرے گا، عظمت پائے گا. لیکن اب اگر رات کو لگائے ہوئے سرمے کی وجہ سے آنکھیں تھوڑی سی سرمگی دکھائی دیتی ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے. لیکن باقاعدہ آنکھوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے سرما لگانا، یہ مردوں کو زیب نہیں دیتا.
یعنی میری داڑھی ایک مٹھی ہے تو میں تیل اس پہ
نہ بڑھانے کی نیت سے،
صحیح،
بڑھانے کی نیت سے نہ لگائیں.
ٹھیک،
ویسے لگا سکتے،
ویسے لگا سکتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ اسی طریقے سے رمضان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے، یوں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تو اسلامی بھائی سارا سال یہ مسواک سینے کے ساتھ سجا کر رکھتے ہیں، وضو سے پہلے کرتے ہیں، مگر وہ رمضان میں اور بھی نمازوں کا رجحان بڑھتا ہے اور وہ مسواک کے بستے لگتے ہیں اور لوگ مسواک خریدتے ہیں، کرتے ہیں، تو حالت روزہ میں مسواک کرنا کیسا؟ اور دوسرا یہ کہ بالخصوص اثر کے بعد کیا مسواک کے حوالے سے، کیا اثر کے وقت یا اثر کے بعد یہ کیا کرنا چاہیے؟
اس میں دیکھیں بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ دوپہر ہو جانے کے بعد،
صحیح،
یعنی ظہر کا وقت گزر جانے کے بعد اب وہ مسواک کرنا مکروہ ہے، تو یہ فقہ حنفی میں ایسا نہیں، یہ فقہ حنفی کے خلاف ہے۔ فقہ حنفی میں حکم یہ ہے کہ روزہ دار صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب ہونے تک جب جب وہ چاہے وضو کرتے ہوئے سنت کے مطابق مسواک کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو مسواک چاہے، یعنی جس طرح اور دنوں میں سنت ہے اسی طرح روزے کی حالت میں بھی یہ سنت ہے۔ اب مسواک چاہے تر ہو تر نہ ہو، خشک ہو خشک نہ ہو، کر سکتا ہے۔ البتہ ایک احتیاط اس میں ہے کہ بعض وقت نئی مسواک جب لی جاتی ہے تو اس کے اجزاء، اس کے ذرات بعض وقت نکلتے رہتے ہیں،
بالکل،
تو اب اس میں تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ مسواک کریں لیکن مسواک کرنے میں جو اجزاء آپ کے دانتوں میں اٹک گئے تو ان کو آپ نکال لیں، ان میں سے کوئی ذرہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے، اس کی احتیاط کرنی ہے۔
اچھا، یہ ارشاد فرمائے کہ روزے میں ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اب جب یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کی بات آئی تو غسل فرض ہو گیا روزے میں، اور اس صورت میں بھی کلی کرتے ہیں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، تو یہ کس صورت میں مکروہ ہو سکتا ہے اور روزے کے اندر کیا احتیاط کی جائے؟ اس حوالے سے یہ دونوں چیزوں کے اوپر فرما
دیکھیں، روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔
صحیح ہے، مبالغہ،
مبالغہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے کلی کرتے وقت پورا منہ بھر لیا،
صحیح ہے، پورا، ٹھیک ہے،
صحیح ہے، اب وہ پانی ادھر سے ادھر کرنے کے لیے تھوڑا سا تو اسپیس ہونا چاہیے،
صحیح ہے،
تو پورا منہ اس نے بھر لیا ہے، اس حال میں وہ کلی کر رہا ہے،
صحیح،
تو اس سے روزہ مکروہ ہوگا،
ٹھیک ہے،
یعنی اندیشہ ہے کہ ٹوٹ جائے،
صحیح،
اگر ذرا سا بھی قطرہ پانی کا الگ سے نیچے اتر گیا، یعنی اس انداز میں بے احتیاطی سے کلی کرنا، منہ پورا بھر لیا کہ ذرا سی بھی لغزش ہوئی اور حلق میں پانی اتر جائے، تو ایسے اندیشے کی حالت میں کلی کرنا یہ مبالغتاً کلی کرنا کہلائے گا،
صحیح،
تو روزے کی حالت میں مبالغتاً کلی کرنا منع، اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا مبالغہ کرتے ہوئے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ مثلا ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا یہ ہے وضو میں سنت، غسل میں فرض، اس میں مبالغہ کیا ہے؟ مبالغہ ہے کہ ناک کی جڑ تک پانی پہنچایا جائے،
صحیح،
اب اس کے اندر آپ وضو کرنے والے، غسل کرنے والے ہر دوسرے تیسرے آدمی کے ساتھ ایسا ضرور ہوا ہوگا ناک میں پانی چڑھاتے وقت کہ بالکل یہاں پہنچنے کے بعد حالت خراب ہو جائے،
دماغ میں چڑھ جاتا ہے،
دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، تو اگر پانی دماغ پہ چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا،
اللہ،
لیکن اگر دماغ تک نہیں چڑھا، وہ بالکل پانی کو ناک کے قریب لا کے سونگتا ہے اور سونگنے کی وجہ سے وہ ناک کی جڑ تک پانی پہنچ جائے،
صحیح،
تو یہ ہے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ، اور یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ تو روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا،
صحیح،
تو غسل فرض ہونے کی صورت میں وہی تین فرائض ہیں جو نارمل تمام صورتوں میں جب غسل فرض ہوتا ہے، عام حالات میں جیسے غسل فرض ادا کیا جاتا ہے وہی حالت یہاں پر ہے، بس فرق یہی ہے کہ مبالغہ نہیں کریں گے،
یعنی
اتنا کلی کرتے ہو منہ بھر لیا کہ جگہ ہی نہیں رہی خالی پانی سے، پورا منہ بھر گیا، تو یہ ہے مبالغہ،
یعنی غرغرا نہ کریں،
غرغرا کرنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا،
ٹوٹ جائے گا، ٹھیک،
کیونکہ حلق میں پانی جاتا ہے غرغرا میں اور اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا،
ٹھیک،
وہ مبالغہ نہیں ہے،
صحیح،
مبالغہ یہ ہے کہ پورا منہ ایک دم پانی سے بھر لیا اور اب مشکل آ رہی ہے پانی نکالنے
میں۔
اچھا، اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے میں بھی مبالغہ نہ ہو، تو غسل کے اندر تین فرائض ہیں، پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا پورے جسم پہ پانی بہانا اس طرح سے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے بال برابر بھی،
صحیح،
تو یہ تین فرائض روزے کی حالت میں بھی ادا کیے جائیں گے کہ آپ کلی کریں،
صحیح،
پورا منہ نہ بھریں، تھوڑا سا پانی منہ میں لیں اور اچھی طریقے سے پانی کو پھراتے رہیں مسواک کے ذریعے سے، اچھی طرح اگر کوئی اجزاء تھے تو وہ نکل جائیں،
صحیح،
تو اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا ہے تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا یہ فرض ہے، تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی با آسانی پہنچ سکتا ہے کہ آپ چلو لیں اور ناک کے نتھنوں کے قریب لا کے بالکل معمولی سا سونگیں، تو ہلکے سے سونگنے سے ہی وہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے گا. تو اس طرح کرنے سے دوسرا فرض بھی ادا ہو جائے گا. اور پھر مزید یہ کہ ناک اگر سوکھی ہو جمی ہو تو اس کو چھڑانا بھی ضروری ہے. اور تیسرا فرض غسل کا کہ پورے جسم میں پانی بہانا. اچھا بسا اوقات بعض لوگوں میں بچپن میں ہمارے علاقے میں بھی کچھ اسلامی بھائیوں میں نمازیوں میں جو مسائل کے حوالے سے آگے آگے ہوتے تھے ان کی طرف سے یہ سننے کو ملا تھا جو یقیناً غلط ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے اب جب غسل کریں گے تو آپ ایک فرض ادا کریں پورے جسم پہ پانی بہانے والا, کلی نہیں کریں گے, ناک میں پانی نہیں چڑھائیں گے. یہ دو فرض آپ نے کب ادا کرنے ہیں؟ یہ جب آپ افطار کر لیں تو اس کے بعد نماز مغرب سے پہلے آپ کلی کریں گے, ٹھیک, اچھی طریقے سے ناک میں پانی چڑھائیں گے, یہ کام بعد میں کرنے. تو یہ علاقے میں ہمارے ایک مسئلہ مشہور ہو گیا تھا کہ جب بھی روزے کی حالت میں غسل فرض ادا کرنا ہو تو دو فرض, یعنی یہ بالکل عوام میں مشہور ہو گیا تھا کہ دو فرض چھوڑ دیں گے وہ مغرب کے بعد کرنے. تو یہ انتہائی غلط حکم ہے, یہ کسی نے اپنے طور پہ سوچ سمجھ کے غلط سوچا غلط سمجھا تو اور یہ آگے پیش کر دیا. تو یہ حکم شرع نہیں ہے. حکم شرع غسل فرض ہونے کی صورت میں روزے دار کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ غسل کے تینوں فرائض ادا کرے گا. بس فرق یہ ہے کہ اگر روزہ نہ ہو تو کلی کرتے وقت غرغرہ بھی کیا جائے گا, روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے. اور اگر روزہ نہیں ہے تو ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے ناک کی نرم ہڈی سے بھی اوپر جڑ تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے. لیکن اگر روزہ ہے تو آپ ناک کی نرم ہڈی تک تو پہنچائیں گے ہی پہنچائیں گے, جڑ تک نہیں پہنچائیں گے. کہ جڑ تک پہنچانا یہ مبالغہ ہے اور اس میں اندیشہ ہے کہ دماغ پہ چڑھ جائے اور روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اس طرح
ایک نہانے کے حوالے سے متصل, تو لوگ نہاتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بالخصوص ہمارے پنجاب سندھ دیگر ایسی جگہوں پر جو زرعی علاقے ولیجز ہیں نہروں پر لوگ نہاتے ہیں, تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں.
اس میں یہ کہ ٹھنڈ حاصل کرنے کی نیت سے نہانا
صحیح,
اس میں کراہت نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
یا اسی طرح بدن پر گیلا کپڑا, چادر گیلی کی اور وہ گیلی چادر تان کے پنکھا اوپر چل رہا ہے تو غریبی میں ایسی کا مزہ, تو اس طرح حاصل کرنے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور منع ہے کہ پریشانی ظاہر کرنے کے لیے, یار روزہ رکھا ہے کتنی ٹینشن ہے گرمی ہے, اب پریشانی ظاہر کرنا اس کے لیے بھیگا ہوا کپڑا لپیٹنا اپنے جسم پہ تو یہ ضرور مکروہ ہے. کہ عبادت کے اندر دل تنگ کرنا یہ اچھی بات نہیں,
صحیح صحیح.
تو اس طرح کا اظہار نہ ہو کہ میں نے عبادت کر کے بس پریشانی میں مبتلا ہو گیا. تو عبادت کرنا تو پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے. اظہار تنگی دل کرنا یہ چاہے کوئی سی بھی عبادت ہو یہ مکروہ ہے.
منہ کے حوالے سے چلیے کہ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے اٹھ کے اکٹھا ہوا اب روزے کی حالت میں یہ نگل گیا, یہ کیا ہوا؟
پیاس لگ رہی ہے تو لوگ منہ میں تھوک جمع کر لیتے ہیں, بہت زیادہ جمع ہو جائے گا تو اس کو پی لیں گے حلق تر ہو جائے گا.
صحیح.
تو اس طرح کرنا اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ یہ مکروہ ہو جائے گا. اور روزہ نہ بھی ہو تب بھی منہ میں تھوک جمع کرنا یہ بری بات ہے, بلکہ اس تھوک جمع کرنے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے گی.
صحیح بات.
لہذا روزہ نہ بھی ہو تب بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی تھوک جمع کر لے اور جمع کیے ہوئے تھوک کو نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جمع کرنا پھر نگلنا تو یہ عمل روزے میں کراہت لاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام مکروہات سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.